أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کا کچھ حصہ مزید تلاوت کیا گیا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دین میں نسبتوں کا بڑا ادب رکھا گیا ہے، یعنی کسی چیز کی نسبت جب کسی کی طرف ہو جاتی ہے، مثلا مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے یا قرآن مجید کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، تو اللہ رب العزت جس طرح ان کی عظمت، ان کی قدر، ان سے محبت، اسی طریقے سے جس چیز کی نسبت ان کی طرف ہوتی جائے گی، ان چیزوں کی محبت اور ان چیزوں کی قدر و قیمت بھی بڑھتی جائے گی. جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، کلام اللہ، اللہ کا کلام، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اسی طریقے سے انبیاء کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اولیاء کی نسبت ہو جاتی ہے، اولیاء اللہ، تو یہ نسبتوں کی وجہ سے پھر ان کا ادب، اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اسی طرح اللہ کا گھر. اللہ رب العزت تو اس بات سے پاک ہے کہ ان کا کوئی گھر ہو، وہ تو ہر مقام پر موجود ہیں. اللہ رب العزت ایسے نہیں ہے کہ کسی گھر میں سما جائیں، آ جائیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہم جیسے انسانوں کے لیے، تاکہ ہم سب کی توجہ کا مرکز وہ ہو جائے، ہم سب کا رخ ادھر ہو جائے، عبادت میں یکسوئی ہو، پتہ چلا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی مرکز نہ ہوتا، کسی کا رخ ادھر ہوتا، کسی کا رخ ادھر ہوتا، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، تو عجیب سی حیثیت ہوتی. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرکز پر کھڑا کر دیا، وہ ہمارا رخ ایک مرکز کی طرف کر دیا کہ اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کرو، اور خود اس مرکز کو اللہ نے اپنی تجلیات کا مرکز بنا دیا. ہم وقت اللہ رب العزت کی تجلیات اس پر برستی رہتی ہیں. دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، بڑی سے بڑی اچھی سے اچھی عمارت دیکھ لیجئے، لیکن ایسی عمارت، ایسی جاذبیت، ایسی کشش، ایسا احترام، ایسی قدر و قیمت جو اللہ نے بیت اللہ کو عطا فرمائی ہے وہ کہیں نہیں. دنیا کے کوئی سی جگہ کہیں بھی جا کے دیکھ لیجئے، سیر کر کے آ جائیے، لیکن بیت اللہ سے دل نہیں بھرتا، بار بار جانے کو جی چاہتا ہے. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ لاکھوں انسان ہر سال کھینچے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ یعنی زبردستی کچھ وقت ایسا رکھا جاتا ہے کہ جب لوگ وہاں نہ آئیں تو آفاق سے اور ادھر ادھر سے لوگ شاید نہیں آتے، لیکن خود مملکت کے لوگ آ جاتے ہیں. ایسا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ بیت اللہ لوگوں سے خالی ہو. ہم وقت اس گھر کا طواف، ہم وقت اللہ رب العزت کے نام کے ترانے، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند ہوتی. تو اللہ رب العزت نے اس گھر کو جو عزت، قدر و قیمت عطا فرمائی ہے، تو اس کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف ہے، ہیں تو سارے گھر اللہ کے، لیکن جس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو گئی، قدر و قیمت بھی اس کی بڑھ گئی. مسجد کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، ہم مسجد کا بھی ادب کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی. اب اس میں جوتے لے کر آنا، اب اس میں جو ہے وہ نجاست ڈالنا، اور نجاست، نجس کام کو، غلط کام کرنا، یہ سب منع ہو گیا. ایک گناہ وہ ہے جو انسان اپنے گھر میں کرتا ہے، یقیناً وہ بھی گناہ کا کام ہے، گناہ تو گناہ ہی ہے، لیکن ایک کام گناہ کا وہ ہے جو آدمی مسجد میں کرتا ہے، ایک کام وہ ہے جو عام سی مسجدوں میں کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ آدمی بیت المقدس میں خدا نہ کرے کوئی گناہ کا کام کرے, اس کی برائی بڑھ جاتی ہے. پھر کوئی گناہ کا کام اگر بیت اللہ میں کیا جائے تو اور زیادہ بڑھ جاتی. تو بات یہ ہے کہ اگر وہاں اجر و ثواب زیادہ ہے تو وہاں کی بے حرمتی پر وبال بھی ایسا ہی ہے. خدا نہ کرے ایک گناہ کا کام جس سے روکا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو, لیکن خدا نہ کرے کوئی آدمی وہی کام جا کے بیت اللہ میں کرے تو گناہ ہو گئے نہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تک لوگ بیت اللہ کی قدر و قیمت کو پہچانتے رہیں گے, اس کی عظمت اور توقیر ادا کرتے رہیں گے, یعنی اس کا حق ادا کرتے رہیں گے, لوگ خیریت سے رہیں گے. لیکن جب اس کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور اس میں تقصیر اور کوتاہیاں ہونی شروع ہو جائیں گی تو بس پھر اللہ رب العزت نے جو ایک نگہبانی کا اور پاسبانی کا اپنے ذمے معاملہ لیا ہوا ہے وہ بھی ختم ہوتا چلا جائے گا. آج آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے زمانے کے مقابلے میں لوگ بکثرت جاتے ہیں اور ہر سال جانے والوں کا اضافہ ہی ہو رہا ہے, تو یقیناً جانے والوں کا اضافہ ضرور ہو رہا ہے, لیکن اس کی قدر و قیمت, اس کی عظمت جو پہلے لوگوں کے دلوں میں تھی, یقیناً اس میں بہت سی کمی کوتاہی تقصیریں ہونی شروع ہو گئیں. اب بیت اللہ کا طواف بھی ہو رہا ہے اور بیت اللہ کے میوزک اور گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں, یہ سب بے توقیری ہے نا. وہاں بات چیت بھی کر رہے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی ہر چیز سے قطع تعلقی کر کے اب یہاں پر صرف اللہ کو یاد کرے. میں نے ایک جملہ بہت اچھا دیکھا, بعض مساجد کے دروازوں پر لکھا ہوتا ہے کہ ساری دنیا سے تعلق ختم کر لو, اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو. یعنی مسجد میں جب آدمی آئے تو چاہیے یہ کہ سب سے تعلق ختم کر کے فقط ایک اللہ سے تعلق باقی رکھیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری جیب میں جو آلہ ہے موسیقی کا, چلیے ضرورت ہی صحیح, لیکن یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس میں کوئی ایسی بیل لگا لیں کہ جو ایسا میوزک نہ ہو کہ جو کسی گانے پر مشتمل ہو. یہ تو اپنا مرضی سے لگاتے ہیں. بلکہ نہ صرف یہ, اب تو لوگوں نے یہ کام بھی شروع کر دیا کہ اگر ہم کسی کو فون کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی صاحب کوئی ایسے گانے بجا رہے ہوتے ہیں کہ جو نہیں بھی سننا چاہتا تو سنو. تو خود تو گناہگار جو ہوتے ہی ہوتے ہیں دوسروں کو بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں. اب اللہ کے گھر میں بھی گانے بج رہے ہیں, میوزک بج رہی ہے, تو یہ کفار کی سازشیں ہیں جنہیں ہم پہچانتے نہیں, اور اپنے جو ہے وہ بھول پن میں کہہ لیجئے یا غفلت میں کہہ لیجئے یا دین سے دور ہونے کی بنا پر یہ سارے کام. اب مسجد میں نماز ہو رہی ہے, نماز کے موقع میں بجنا شروع ہو گیا جناب. حالانکہ مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ بھئی اگر ایسا ہو جائے اول تو پہلے ہی اس کو آف کر دو, لیکن اگر پھر بھی چلو بچ جائے تو کم از کم آدمی فوراً بند کر لے, یعنی جیب میں ہاتھ ڈال کر بھی اس کو بند کیا جا سکتا ہے, تاکہ پوری نماز میں جو لوگوں کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے, لوگوں کی نماز خراب کرنے کا سبب بنتی ہے, اس سے تو بچو. خوشو خضو میں فرق آتا ہے. میں تو اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا کہ اچھے خاصے بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن گھنٹی بجی وہ فوراً اٹھ کے باہر بھاگ گئے. اگر یہ جیب میں نہ ہوتا تب کیا کرتے بھائی؟ دو منٹ کے لیے رک جاؤ, دین کی بات ہو رہی ہے تو اسے سن لو, کوئی ایسی اہم بات عام طور پہ نہیں ہوتی. اور اگر ہم نے یہ انتظام کر ہی لیا ہے تو اب یہ ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن گیا. رات کے 3 بج رہے ہیں تو نیند خراب ہو گئی, رات کے 4 بج رہے ہیں تو بیل بج رہی ہے جناب, اٹھ کے باہر بھاگ رہا ہے آدمی. اور پہلے جو کبھی میں پکڑ میں نہیں آتا تھا, پتہ چلا ہر وقت جو ہے وہ جب چاہے کوئی کسی کی گردن پکڑ لے. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے معاملات دوسرے کر رکھے ہیں کہ سمیں بدلتے رہتے ہیں, اس لیے بعض اوقات جس سے پتہ چلا کہ بھئی پکڑائی میں آئے گا وہ سم بدل لی, اب وہ بےچارا کرتا رہتا ہے, فون ہی نہیں اٹھا رہا. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بیت اللہ کے اندر وہاں پر بھی یہ چیز عام ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ ریشم پہننا شروع کر دیں گے, گانے بجانے کی چیزیں عام ہو جائیں گی. تو اب اس سے بڑھ کر اور کیا گانے بجانے کی چیزیں عام ہوں گی کہ ہر آدمی کے جیب میں موجود ہے, حرم شریف میں ہے تب, بیت اللہ میں ہے تب, مسجد نبوی جا رہا ہے تب, روضہ اقدر پر سلام کے لیے جا رہا ہے تب. یعنی کون سا ایسا موقع ہے کہ جب یہ آلہ ہماری جیب میں نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کو ہم بند بھی نہیں کرتے, بعض اوقات کھلا ہی ہوا ہے اور وہ بج رہا ہے. اچھا, بعض لوگوں کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنے گناہ کا کام ہے میوزک سننا یا موسیقی سننا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر اس کا احساس نہ ہو تو آدمی صرف یہی نہیں کہ خود سنتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ دوسرے بھی سنیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو اتنی اونچی آواز میں گانے بجاتے ہیں اور میوزک سنتے ہیں کہ وہی نہیں بلکہ پورے محلے والے فیضیاب۔ گاڑی میں، گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی میں اسی طریقے سے بعض اوقات ڈیک بجا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ بعض نے اسکوٹروں پہ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ بھی ایک شوق ہے لوگوں کا، لیکن یہ سب غفلت کی باتیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب بے توقیری ہو جائے گی، تو آج لوگوں کی تو کثرت ہے لیکن آپ دیکھیے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بیت اللہ کی جو عظمت ہونی چاہیے قدر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، خاص کر حج کے موقع پر خواتین بھی مرد بھی چھت پہ اوپر چلے جاتے ہیں حرم شریف کے۔ اب پتہ چلا کہ وہاں پر خاص کر بعض ممالک کے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ بےچارے شاید اس کو مایوب ہی نہیں سمجھتے، یعنی ایک آدمی آیا وہ الٹا ہو کے لیٹ گیا، ایک خاتون آئی اس پہ ٹیک لگا کے لیٹ گئی، جیسے کوئی پکنک پوائنٹ ہے۔ یہ خوف خدا بالکل نہیں رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ایسی چیزیں، اور یہ عام سی باتیں، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ تو کم از کم اللہ کے گھر میں اس کا جو ادب اور احترام ہونا چاہیے ہم وہ تو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں ہدایات دی ہیں کہ بیت اللہ کا ادب، اس کا احترام، اس کی عظمت، اس کی توقیر انتہائی ضروری، اور اگر کوئی آدمی اس کی عظمت و توقیر نہیں کرتا تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایک حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے وہ حفاظت کا حصار ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اکثر ممالک میں دیکھ لیجئے مسلمان جس طرح سے قسم و پرسی کے عالم میں وقت گزار رہے ہیں، اس میں جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ اس میں یہ بھی۔ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا ادب، اور بیت اللہ کی وجہ سے پھر مسجد حرام کا ادب، مسجد حرام کی وجہ سے مکے کا ادب، اور اسی طریقے سے مکے کا ادب کے ساتھ ساتھ پورے حدود حرم کا پھر ادب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدود متعین فرما دی کہ بھئی یہ حدود حرم ہے، اس میں جو ہے تم نہ تو شکار کھیلو، نہ تم یہاں کے پتوں کو جھاڑو، نہ یہاں پر گھاس کاٹو، منع فرما دیا، حتیٰ کہ قتال جہاد سب منع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے اللہ نے کسی قوم کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی یہاں پر جہاد کو بھی حلال نہیں کیا تھا، یہ صرف میری خصوصیت ہے کہ میرے لیے فتح مکہ کے دن اللہ نے جہاد کو حلال کر دیا تھا، قتال کو حلال کر دیا تھا، کہ آج کے دن تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن فرمایا کہ جتنے وقت کے لیے حلال کیا تھا اس کے بعد وہ بھی حرام ہو گیا، مطلب یہ کہ اب اس میں جہاد کرنا، قتال کرنا، یہ سب ناجائز قرار دے دیا۔ غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسغر کی ایک گھاس کا نام ہے، فرمایا کہ اس گھاس کے لیے ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ ہم وہ گھاس کاٹ لیا کریں، کیونکہ یہ لوہار کے بھی کام آتی ہے اور یہاں کی جو چھتیں بنتی ہیں اس چھت میں بھی جو ہے وہ لیبا پوتی کے کام میں آتی ہے، یہ چھت پر لگائی جاتی ہے۔ تو آپ نے پھر اس کی اجازت دے دی، اس کو مستثنی قرار دے دیا کہ اس خر گھاس کے علاوہ کسی قسم کی گھاس کاٹنا بھی حدود حرم میں جائز نہیں، شکار کھیلنا جائز نہیں، منع فرما دیا۔ چنانچہ عمر ابن سعید جو مدینہ منورہ کے گورنر تھے یزید کے زمانے میں، جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فوجوں کو مدینے سے مکے کی طرف روانہ کر رہے تھے، تو اس وقت ایک صحابی نے ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہیں سنا دوں۔ تو پھر انہوں نے یہی فرمان سنایا کہ حدود حرم کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو عظمت ہے اس کو بیان کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو ہمیں یہ سب چیزیں بیان فرمائی کہ حدود حرم میں قتال کرنا جائز نہیں، لہذا تم جو فوجیں بھیج رہے ہو تو اس سے بعد آ جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اے مکہ کی زمین، مجھے تو بڑی محبوب ہے اور اللہ کی نظر میں بھی تو محبوب ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے تنگ نہ کرتے تو تجھے میں ہرگز نہ چھوڑتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب جگہ تھی، وہ اللہ کی بھی محبوب جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے قلوب کو ایسا مائل کر دیا ہے کہ ہر آدمی ادھر جانے کے لیے لپکتا ہے. اب اس زمانے میں آج کل جو حج کا زمانہ ہے ماشاءاللہ, ہمارے یہاں سے بھی حاجی حضرات جانے شروع ہو گئے مکہ مکرمہ حج کے لیے, اور دنیا بھر سے لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں, تو ماشاءاللہ ایک فضا بنی ہوئی ہے, لبیک اللہم لبیک کی جو ہے وہ ترانوں سے فضائیں گونج رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے, اس کی توحید کے نغمے گائے جا رہے ہیں. یقیناً مسلمانوں کے لیے اور سب کے لیے جب یہ کلمات وہ ادا کرتے ہیں تو ان کے دل میں خاص قسم کے جذبات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں کی عظمت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے لوگ بہت کم لوگ جایا کرتے تھے, اور مہینوں میں سالوں میں جا کے پہنچتے تھے, یعنی 6-6 مہینے سفر میں گزارتے تھے, مشکلوں کے ساتھ وہاں پہنچتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے آسانی ذرائع ایسے آسان فرما دیے جانے کے کہ 3-4 گھنٹے میں آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن اب اس کی جو قدر و قیمت اور عظمت ہے وہ ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دسترس میں جب چاہیں گے چلے جائیں گے. تو عظمت اور توقیر جو کرنی چاہیے وہ ہمیشہ باقی رہنی چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان پر آدمی ان کو نظر میں رکھے, اور بیت اللہ کی عظمت اس کی قدر و قیمت ہمہ وقت رہے. اور پھر اسی کے حوالے سے چونکہ مسجدوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی بیٹیاں قرار دی, کہ جو اللہ کی مسجدیں ہیں یعنی وہ تو بیت اللہ ہے, بیت اللہ کے حوالے ہی سے یہ بھی بیت اللہ کہلاتے ہیں, اللہ کے گھر ہے یہ بھی, مسجد کو بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے, اس لیے اس کی عزت اور اس کی حرمت اور اس کا احترام وہ بھی اپنی جگہ پر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھو, اور خاص طور پر خوشبوئیں اور دھونی دو, اور خوشبوئیں یہاں پر مہکاؤ. صحابہ اکرام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں باقاعدہ مسجدوں کو مہکایا جاتا تھا, خوشبوئیں لگائی جاتی تھیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ صحابہ اکرام بھی یعنی مسجد کی صفائی میں حصہ لیتے تھے اور صاف کیا کرتے تھے مسجدوں کو. تو یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ کے اس گھر کو صاف بھی رکھے. اگر کوئی خامی خرابی نظر آتی ہے, کوئی تنکا نظر آتا ہے, کوئی اور چیز نظر آتی ہے, تو خود بھی ہم صاف کر سکتے ہیں. یعنی جن کے کام ہے وہ تو خیر کریں گے ہی کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بھی اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی, وہ مسجد کو صاف کرنے کے لیے رات کے وقت آیا کرتی تھی. پھر بعد میں ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی, یعنی مجھے اطلاع کرتے تو میں اس کی نماز جنازے میں شریک ہوتا پڑھاتا. تو یہ صرف اس لیے کہ وہ خاتون مسجد میں آتی تھی اور رات کے وقت آ کر مسجد کی صفائی کر کے چلی جاتی. اسی طریقے سے بہت سے صحابہ کرام باقاعدہ کھجور کی شاخ لے کر اور مسجد سے کی جھاڑو صفائی بھی کیا کرتے تھے. تو یہ مسجد کا احترام ان کے دل میں تھا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسجد کو پاک رکھو, صاف رکھو چھوٹے بچوں سے, اور اسی طرح ان دیوانوں سے پاگلوں سے جنہیں عقل اور سمجھ نہیں. وجہ اس کی یہ کہ چھوٹے بچے جنہیں پیشاب پخانے کی تمیز نہیں ہے وہ مسجد میں آئیں گے مسجد کو ناپاک کر دیں گے, اس لیے ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں. اسی طرح سے کوئی بیچارہ مجنوں دیوانہ پاگل ہے, وہ اپنے آپ میں ہی نہیں ہے, تو وہ پیشاب پخانے کر دے گا مسجد ناپاک ہو جائے گی, اس لیے اس سے منع فرمایا کہ ان کو بھی جب وہ آئیں تو مسجد سے ان کو باہر کر دو. تو بہرحال یہ سارے احترام ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں, نسبتوں کے ادب. تو مسجدوں کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے کہ یہ بیوت اللہ ہیں, اللہ کے گھر ہیں, اس لیے ان کی عظمت ان کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا, تجارت کی باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے, ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے. اسی طرح مسجد میں سونا جائز نہیں ہے. مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا تو ہرگز جائز نہیں, منع فرمایا. کوئی آدمی اگر بہت ہی ضرورت محسوس کر رہا ہو تو وضو خانے میں جا کے کر لے, کیونکہ وضو خانے مسجد سے خارج ہے. اگر کوئی بات کرنی ہے اس کو ضرورت کی تو مسجد میں نہ کرے. اسی طرح خرید و فروخت سے منع فرمایا کہ مسجد میں خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں, ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. مسجدوں میں اونچی آواز سے بولنا، لڑائی جھگڑے کرنا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا، یہ جائز نہیں. وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا، مسجد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا یہاں کسی کو مت پکارو. اسی لیے لوگ جو اپنی ضرورت کے لیے یہاں سوالات کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ہم اس سے ہی منع کرتے ہیں کہ بھئی یہاں اس طرح سے نہ مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے لیے اجازت دی ہے اور اس کی خاص شرطیں ہیں کہ کس کس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ ہر آدمی، بلکہ بعض لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے کہ ایک مسجد میں مظہر میں، کسی مسجد میں عصر میں، کسی مسجد میں مغرب میں، کسی مسجد میں، باوجود ان کے کہ ان کی ضروریات سے متعلق ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کا پیشہ یہی. تو ان کے لیے یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر آپ واقعتاً ضرورت مند سمجھیں بھی تو مسجد میں نہ دیں، حوصلہ شکنی کریں اس کے، اور مسجد سے باہر دیں اگر ضرورت مند بھی ہے. اسی طرح لوگوں کو بھی چاہیے کہ مسجد میں نہ مانگیں. اول تو سوال کرنا خود بڑی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ آپ نے سخت اس کے اوپر وعیدیں فرمائی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام سے کہا کہ تم مجھ سے بیعت نہیں کرتے یا مجھ سے بیعت نہیں ہو جاتے. تو صحابہ حیران ہوئے کہ ہم آپ سے ایک دو دن پہلے ہی تو بیعت ہوئے ہیں، لیکن صحابہ کرام تو صحابہ کرام ہیں، انہوں نے سوال نہیں کیا اور فوراً کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ بیعت ہونے کے لیے تیار. تو آپ نے پھر اس جو بیعت فرمایا، آپ نے اس بات پر فرمایا کہ تم کسی سے مانگو گے نہیں، سوال نہیں کرو گے. اس سے پتا چل گیا کہ آپ نے پہلے جو بیعت فرمایا تھا وہ اور کسی چیز پر فرمایا تھا، لیکن یہاں اب جو بیعت فرمایا وہ صرف اس لیے فرمایا کہ لوگوں سے سوال نہ کریں، مانگے نہیں. تو بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے سوال کرنے سے اپنے آپ کو اتنا بچایا کہ اگر اونٹ پر بیٹھ کر ان کا کوڑا گر گیا نیچے، تو اونٹ کا کوڑا یہ نیچے زمین سے اٹھانے کے لیے کسی کو کہتے نہیں تھے کہ یہ کوڑا اٹھا کے مجھے دے دو. حالانکہ اس سوال سے منع نہیں کیا گیا، لیکن احتیاط کا تقاضا تھا کہ یہ بھی تو سوال ہی ہوگا کہ لاؤ بھائی ذرا یہ مجھے دے دو، تو مانگے گا تو صحیح. تو صورت ظاہری جو ہے سوکھ کے سوال کی تھی، اس لیے اپنے اونٹ کو بٹھاتے تھے، بٹھا کر خود اتر کر وہ کوڑا زمین سے اٹھا کر پھر بیٹھ کر پھر جوانا ہوتے. حالانکہ اس میں کتنی تکلیف ہے، اونٹ کو بٹھانا اور پھر اس کے بعد اترنا، پھر دوبارہ سوار ہونا، بہرحال ایک تکلیف دہ عمل ہے. لیکن صحابہ کرام صرف اس غرض سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سوال سے منع فرمایا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوال میں داخل ہو جائے، اتنا بچتے تھے. حقیقت یہ کہ صحابہ کرام نے دین کے 100% حصے پر عمل کیا ہے، یعنی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر 100% عمل کر کے دکھایا. اور ہم سے تو یہ تقاضا ہے کہ تم 10% پر ہی عمل کر لو. اگر تم 10% پر عمل کر لو گے تو تمہارے درجے ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے صحابہ کرام کے. کتنی بڑی بات ہے، ہم سے 10% پر بھی عمل نہیں ہوتا. کوشش تو کرنی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے اپنی قوت اور استطاعت اور قدرت میں ہے دین پر عمل کیا جائے. لیکن اگر بالفرض کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کوتاہی کو کوتاہی سمجھو. آج اس کوتاہی کو کوتاہی بھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اگر کوئی اس طرف متوجہ کرے تو کہتے ہیں میاں جاؤ اپنا کام کرو بھائی، یعنی اس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہاں پتا ہے تم مولوی صاحب بن گئے ہو، تمہارا کام ہی یہی. لیکن اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، اپنی غفلت جو دین میں ہے وہ نظر نہیں آتی. اور حقیقت یہ ہے کہ غفلت اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ اب جو ہمارے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو ہم نے نفع کی چیزیں سمجھ لیا، اور جو نفع کی چیزیں ان کو نقصان دہ سمجھ رہے ہیں. آج ہی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو کسی نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ تم اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہے، یعنی ان کو اس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہو کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں. حالانکہ یہ خوش شہزادے تھے، جب یہ حاکم بنے تو اپنا سارا مال و اسباب جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا. پہلے روزانہ ایک سوٹ ایک جوڑا بدلا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب خلیفہ وقت بن گئے تو فرمایا کہ بس اب نہیں، اور بیوی سے بھی کہہ دیا کہ جو کچھ ہے وہ جمع کر دو اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو، ورنہ پھر میرے اور تمہارا راستہ الگ الگ. بیوی بھی ایک سی نیک خاتون تھی، جو کچھ تھا سارا کا سارا بیت المال میں جمع کر دیا. اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے اپنی اولاد کے لیے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر میری اولاد نیک ہے, اللہ تعالیٰ نیکوں کو ضائع نہیں فرماتے, اللہ ان کا ولی ہے, اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے, اللہ ان کو دینے والا ہے, اس لیے کہ اگر یہ نیک ہیں تو اللہ انہیں ضائع نہیں فرمائے گا, اور اگر یہ نیک نہیں ہیں تو ایسوں کے لیے میں اپنا مال چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا کہ جو میرے مال کو غلط جگہوں پر اڑائیں, اس لیے میں نے مال نہیں چھوڑا. اور پھر اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا, اپنی آنکھوں میں ان کے آنسو تھے, اور فرمایا کہ میرے بیٹو اٹھو اور دیکھو میں نے تمہارے لیے مال نہیں چھوڑا, میرے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا تو میں تمہیں خوب مالدار چھوڑ کے جاتا اور تمہارا باپ دوزخ میں جاتا. لازمی بات ہے ذرائع حرام اختیار کرنے پڑتے اس کے لیے, مال و دولت تو ایسے نہیں آ جاتا الا ماشاء اللہ. فرمایا کہ یا تو میں تمہیں خوب مالدار چھوڑ کر جاؤں اور ایسی صورت میں تمہارا باپ جہنم میں جائے, اور یا یہ کہ تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن تمہارا باپ جنت میں جائے گا ایسی صورت. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر. تو بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ سب لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن جائیں, اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑیں یا اپنے لیے کچھ نہ کریں. یقیناً وہ بہت بڑے لوگ تھے, انہوں نے دین کے اس اعلی حصے پر عمل کیا کہ واقعتاً دنیا ان کے پیچھے ذلیل اور رسوا ہو کے آتی تھی. ہم تو دنیا کے لیے رسوا ہوتے ہیں, وہاں دنیا ان کے پیچھے ذلت اور رسوا ہو کے آتی تھی. تو انہوں نے واقعتاً جتنا دنیا کو ذلیل کیا اتنا کسی نے نہ کیا ہوگا. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا, لیکن بہت اونچے لوگ تھے. ہم اگر ایسے نہیں بن سکتے تو کم از کم پھر بھی جس حد تک ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں. ابھی آج ہی ایک میں مضمون پڑھ رہا تھا اخبار کا, ہمارے حکمرانوں میں سے ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنا گوشوارہ پیش کیا ہے, اس گوشوارے میں ان کے بیلنس جو ہے وہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے فقط, اور صرف جائیداد میں 1,00,000 روپے کی جائیداد. ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے, سب کچھ. تو بہرحال اخبار نے لکھا کہ ایک مرتبہ ان کے سیکرٹری صاحب کوئی پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو غالباً 35 لاکھ روپے کا کچھ ان کے اوپر وہ لگا کہ بھئی انہوں نے یہ اڑائے ہیں کھائے ہیں. ان صاحب کا بیان تھا کہ 35 لاکھ کی انہیں کیا ضرورت ہے, وہ روزانہ 35 لاکھ خرچ کرتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ گھر کی گواہی ہے, کہیں اور کی نہیں ہے, تمہارے اپنے آدمی کہہ رہے ہیں, تو تم تو 35 لاکھ روپے روزانہ خرچ کرتے ہو. تو آج بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ سب ایک وہ حکمران تھے, ایک آج کے حکمران ہیں, چه نسبت خاک رب عالم پاک, کوئی نسبت نہیں. ان لوگوں نے اپنا سارا کچھ لوگوں کے لیے خرچ کر دیا, اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا, اور یہاں سب کچھ لوگوں سے لے لیا, لوگوں کے پاس کچھ نہیں رکھا, معاملہ بالکل الٹ. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہیں, واقعات تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی عبرت حاصل کریں ان سے. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے جو بندے ہیں نیک ان کا ادب اور احترام کرنے کی, جو اللہ کے ولی ہیں ان کا احترام کرنے کی, اسی طریقے سے قرآن مجید کا احترام. احترام اس معنی میں آج ہم کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے قرآن مجید ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کو چوبیں گے چاٹیں گے, یہ بھی پوچھیں گے کہ صاحب کیا کریں قرآن مجید گر گیا تھا ہاتھ سے, اور اس کے بعد. لیکن احترام اصل کیا ہے؟ قرآن مجید کے تقاضوں پر عمل کرنا, اصل تو یہ چیز. مسجد کا اصل ادب احترام کیا ہے؟ کہ مسجد نمازیوں سے بھری بھی ہو, یہاں پر کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو, یہ اصل ادب اور احترام ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن, قیامت کے قریب مسجدیں جو ہیں لوگ بنائیں گے, بڑی خوبصورت خوبصورت مسجدیں بنائیں گے, اور ایک دوسرے سے آگے نکلیں گے کہ فلاں نے وہ مسجد بنائی ہے, میں یہ مسجد بناؤں گا, اور باقاعدہ مقابلے بازی ہوگی. فرمایا لیکن وہ مسجدیں تعمیر کے اعتبار سے تو بہت خوبصورت ہوں گی, لیکن جو مسجد کی اصل روح ہے نمازی, ان سے خالی ہوں گی. تو اس لیے اصل روح مسجد کے نمازی ہیں, اور نمازی بھی وہ جو با ادب ہوں, احترام جن کے دل میں ہو, مسجد کا ادب اور احترام, اس کی توقیر, اس کی عظمت دل میں ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں. آج ہم الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مسجد میں آتے ہیں, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن مسجد میں آ کر کوشش کریں کہ آ کر سب سے پہلے صفحہ اول میں بیٹھ جائیں, اگر پہلے آ گئے تو. پہلے اگر آ گئے ہیں تو صفحہ اول میں آ کر بیٹھ جائیں. اب اگر چاہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، یا اگر سنتیں نہیں پڑھی، سنتوں کا وقت ہے، سنت پڑھ لیں، ورنہ خاموش ہو کے بیٹھ جانا یہ بھی ادب مسجد میں، بجائے اس کے کہ ہم بات چیت کرتے رہیں. ہاں اگر کوئی دین کی بات ہے، کوئی مسئلہ بتا رہا ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں، لیکن اگر دین کی بات نہیں پوچھی جا رہی اور دین کی بات نہیں بتائی جا رہی، محض ادھر ادھر دکان کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ دنیا بھی باتیں مسجد میں کرنا یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب کا نام. تو ادب ہر اعتبار سے جو ہمیں سکھایا گیا ہے، اپنے بزرگوں کا ادب اور مقامات مقدسہ کا ادب، قرآن مجید کا ادب، حدیث پاک کا ادب، علم جو چیز علم میں علم حاصل کرنے میں ممد اور معاون ہوتی ہیں ان کا ادب، اساتذہ کا ادب، مشائخ کا ادب، ماں باپ کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، یہ ساری چیزیں ہمارے دین نے سکھائی. اب آدمی یہ سوچ رہے کہ بھی میں کسی جس سے بڑا ہوں تو اپنے چھوٹوں پر شفقت سے کام لے، اگر خود یہ جو چھوٹا ہے تو اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرے. تو ہر اعتبار سے دین نے ہمیں آداب بتلا دیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات بھی ہم کریں کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیں کہ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں، اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور اس بات سے خدا نہ کرے اللہ اور اس کے رسول ناراض تو نہیں ہوتے. اس کے بعد پھر جو بات کرنی ہو پھر آدمی بات کرے، اور پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بہرحال دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور ان برے کاموں کی طرف جانے سے بچ جائے جن برے کاموں کی طرف آدمی جا کر اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے، ان چیزوں سے بچے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ کتابیں ہیں بھائی، آپ حضرات بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر، یہ کتابیں یہاں تقسیم کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ بعض حضرات، اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ حضرات ان کو پڑھیں، اور اس میں جس چیز کی امید دلائی گئی ہے، مغفرت کی امید، اللہ کی رحمت کی امید، تو آدمی نا امید نہ ہو. جو کتاب ہے امید مغفرت اور رحمت ہے، تو اس کتاب کو پڑھیں، اور پڑھ کر یہ نہ کریں کہ ادھر ادھر پھینک دیں، بلکہ پھر کسی اور کو دے دیں. اصل مقصد یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے. جو حضرات چھپواتے ہیں، بٹواتے ہیں یا خریدتے ہیں، یقیناً پیسوں کی آتی ہیں، لیکن مفت تقسیم کی جاتی ہے اس مقصد کے لیے تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے اور آپ آگے پہنچا دیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس میں جو مضامین بیان کیے جاتے ہیں ان مضامین کو سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پیچھے چلے جاؤ. بس اس کا اعلان اسپیکر کے علاوہ کر. خیر وہ بھی اعلان کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ساتھیوں کو کہہ دیا جائے گا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ ہمیں مؤدب بنا دیجیے، با ادب بنا دیجیے. اے اللہ جن لوگوں کے بارے میں با ادب با نصیب کہا گیا ہے ان میں ہمیں شامل فرما دیجیے. اے اللہ اہل تقویٰ میں ہمارا شمار فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اللہ قیامت کی طرح ہمیں جمع فرما دیجیے. آپ کی شفاعت نصیب فرما دیجیے. حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ جا چکے انہیں بار بار کا جانا نصیب فرمائیے، جو اب تک نہیں جا سکے اللہ انہیں وہاں جانا نصیب فرما دیجئے، اور حاضری بھی اللہ مقبول عطا فرمائیے. الہ العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. بعض حضرات نے دعاؤں کے لیے خصوصی طور پر کہا ہے، ایک صاحب نے کئی مرتبہ ایس ایم ایس کیا ہے کہ وہ خود بھی اور ان کی صحت کے لیے، ان کی بیٹی ہے اکلوتی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت انہیں بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی. اسی طرح اور بھی جو ان کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ساری جائز حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرما دے. اسی طرح ہمارے ایک ساتھی یہاں پر آیا کرتے تھے عابد صاحب، ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرما دے اللہ تعالیٰ جلد از جلد انہیں صحتیاب فرما دے. اور ہم میں جو بیمار ہیں مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے. ہر شر اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.